हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला के रजा हासिल करने की खातिर जरूरी है। वो दो किस्म के हैं, एक वो अमाल हैं जिनका ताल्लुक हमारे जाहरी आज़ा से है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा, तिलावत, जिक्र। और दूसरी किस्म अमाल की वो है जिनका ताल्लुक हमारे अखलाक से है और हमारे दिल में जो ख्वाहिशात, जज्बात पैदा होते हैं उनसे है। जिस तरह ज़ाहरी अमाल में कुछ चीज़ें वाजिबात और फ़राइज़ हैं, इसी तरह बातनी अमाल में भी कुछ वाजिबात और फ़राइज़ हैं। और जिस तरह ज़ाहरी ज़िंदगी में, ज़ाहरी अमाल में कुछ चीज़ें हराम हैं या नाजायज़ हैं, उसी तरह बातनी अमाल में भी कुछ हराम और नाजायज है। इनका न सिर्फ इल्म होना ज़रूरी है बल्कि उनका इलाज भी करना ज़रूरी है। और आदत यह है कि ये इन अमाल की का इलाज, इसमें जो बीमारियां पैदा होती हैं उनका इलाज खुद से मुश्किल होता है। जब तक कोई रहनुमा ना हो तो उस बातों का कुछ बयान थोड़ा सा करना चाहता हूं। तो पहले उन अमाल का जिक्र मकसूद है कि जो जिनका हुसूल वाजिब है, उन फजाइल का हुसूल वाजिब है। ऐसा ही वाजिब है जैसे नमाज पढ़ना, जैसे कि ज़कात देना, जैसे कि हज करना। मगर जगह क्लियर करा दो भाई जरा। ज़रा मेरे पास हज़रत माने मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, मोतमिम जामियतुर रशीद, और उनके कुछ रुफका तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनको उनका इस्तकबाल करके फिर दोबारा बात शुरू करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। भाई कुछ गलत फहमी हो गई मुफ्ती साहब मुझे तो। तशरीफ रखे तो उन अमाल में के जो जिनका हुसूल, उन अखलाक में जिनका हुसूल हमारे जिम्मे फ़र्ज है, ऐसा फ़र्ज है कि जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बल्कि ये ऐसा फ़र्ज है कि इसके हुसूल के बग़ैर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात भी बेकार हो जाते हैं। और उसका नाम है इखलास। اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو عمل بھی انجام دے، کوئی عبادت بھی انجام دے، کوئی نیکی بھی کرے، تو اس نیکی میں مقصود اللہ جل جلالہ کی رضا جوئی ہو. خالص اللہ کے لیے کرے، مخلصین لہ الدین، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اس جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اس طرح کہ اپنی اطاعت کو خالص اللہ کے لیے کریں، اس میں کوئی شائبہ نہ ہو کسی مخلوق کو خوش کرنے کا، بلکہ صرف اللہ کے لیے ہو. اب یہ چیز جو ہے، یہ اخلاص کہنے کو تو بہت آسان اور مختصر ہے اور آدمی یہی سوچے گا کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن اس اخلاص کے حصول میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے بڑے بڑے بڑی رکاوٹیں ہیں جو شیطان بھی کھڑی کرتا ہے اور نفس بھی کھڑی کرتا ہے. خالص جو عبادتیں ہیں جیسے نماز، اس میں بندہ جب شروع کرتا ہے تو اس میں تو کوئی عام طور سے اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ دکھاوا کیا جائے، لیکن دوران نماز بسا اوقات ایسے وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایسا لگتا ہے کہ اخلاص کہیں فوت نہ ہو گیا ہو. لیکن زیادہ جو اخلاص کے اوپر حملے ہوتے ہیں وہ ان مقامات پر زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں کسی آدمی کی شہرت کا امکان ہو، لوگوں کے اندر مقبولیت کا امکان ہو، تو وہاں سب سے زیادہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو دین کی خدمت، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، دین کی تدریس، دین کی نشر و اشاعت میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سب سے زیادہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے. وہاں شوائب یہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ میرے اس کام سے لوگوں میں شہرت ہوگی، میرا نام ہوگا، لوگ میرے معتقد ہوں گے، لوگ جو ہیں میری تعریف کریں گے. اور یہ باتیں ہوتی بھی ہیں، جب کوئی آدمی کام کر رہا ہوتا ہے تو شہرت بھی ہو جاتی ہے اور لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، تعریفیں بھی کی جاتی ہیں. تو یہ سب سے زیادہ جو ہے شیطان کا حملہ، شیطان کی کمی گاہ وہ یہ ہے. یا کسی شخص کے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی فلاحی کاموں کی، لوگوں کی مدد کرنے کی، غریبوں کی امداد کرنے کی، غریبوں کے لیے علاج معالجے کی، ان کے لیے روٹی کپڑا مکان تیار کرنے کی اور تقسیم کرنے کی، وہاں بھی یہ حملہ بڑا شدید ہوتا ہے کہ اس سے نام ہوتا ہے، اس سے شہرت ہوتی ہے، لوگ اس کو بڑا نیک اور بہت سخی کہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ خاص خاص مواقع ہیں جہاں اخلاص کے اوپر حملہ آور داؤ لگا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ ہزار آدمی کہے کہ میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا، لیکن باقی کیا اللہ کے لیے؟ یا دوسرے دسائس بھی موجود تھے اور دوسرے دسائس ہی اصل محرک تھے؟ تو اس کا فیصلہ آسان نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ کوئی ایسا ہی شخص کرتا ہے کہ جس کو اللہ نے یہ بصیرت دی ہو اور اس نے خود اپنی اصلاح کسی سے کروائی ہو، اپنے دل کی اصلاح کسی سے کروائی ہو۔ تو یہ اخلاص کا حاصل یہ ہے کہ مجھے نہیں پرواہ دنیا مجھے کیا کہہ رہی ہے، اچھا کہہ رہی ہے برا کہہ رہی ہے، میری تعریف کر رہی ہے یا مذمت کر رہی ہے، میں تو یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرما دے، تو پھر اس میں نہ تو تعریف کا انتظار ہوتا ہے، نہ شکریہ کا انتظار ہوتا ہے۔ انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اگر یہ انتظار ہے کہ بھائی دوسرا مجھے شکریہ ادا کرے، اور اگر نہیں کرتا تو تکلیف ہوتی ہے اور دل محسوستا ہے کہ اتنا بڑا میں نے احسان کیا اس کے اوپر، اس کے دو لفظ شکریہ کے بھی نہیں کہے اور اس سے دل پریشان ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کام خالصتاً اللہ کے لیے نہیں تھا، شکریہ بھی مقصود تھا۔ تو اخلاص وہی ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکر، یا بدلہ کہ اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں اس کے ساتھ احسان کیوں کروں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ جو کچھ تھا کیا گیا تھا وہ بدلے کے تصور سے کیا تھا۔ فلاں نے میری تقریب کے اندر شرکت نہیں کی تھی، لہذا میں اس کی تقریب میں کیوں شرکت کروں؟ فلاں تو میرے بیماری کے موقع پر عیادت کے لیے نہیں آیا تھا، میں کیوں عیادت کے لیے جاؤں؟ فلاں نے میرے بچے کے ختم قرآن کے اوپر کوئی مبارکباد نہیں دی تھی، میں اس کے بچے کے ختم قرآن پر کیوں مبارکباد دوں؟ میرے تو میرا جب بچہ وہ کوئی اس نے کامیابی حاصل کی تھی تو اس کو تو اس نے انعام دیا نہیں تھا، میں اس کی کامیابی پر کیوں انعام دوں؟ یہ بدلہ جہاں آ گیا اخلاص ختم ہو گیا۔ جہاں بدلہ آ گیا اخلاص ختم۔ اب آدمی پیسے دے بھی رہا ہے، مال خرچ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا ثواب معدوم ہے، ہی نہیں، کیونکہ لیس الباصل بالمکافی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ بدلے دو، صلہ رحمی یہ ہے کہ دوسرا تمہارے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، تم اس کے جواب میں صلہ رحمی کرو. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، اور اس برائی کا دفعہ کرو اچھائی سے. اور یہ لفظ جواب میں، یعنی یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ بھائی جب کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، لیکن لفظ استعمال فرمایا ادفع، برائی کا دفاع کرو اچھائی سے، برائی کا دفاع کرو اچھائی سے. کیا مطلب؟ کہ جو اس کے ساتھ تمہارے ساتھ جو اس نے برائی کی ہے اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ کوئی تمہاری ہو سکتا ہے بدنامی ہو، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچے اس کی، لیکن اس ساری برائی کا اگر تم اس کو اچھائی کے ساتھ بدلہ دو گے تو وہ برائی کے اثرات تمہارے اوپر مرتب نہیں ہوں گے، یہ دفاع ہوگا. یعنی وہ جو کسی نے برائی کی ہے اس کے جو برے نتائج تمہارے اوپر مرتب ہونے والے تھے وہ مرتب نہیں ہوں گے. دفاع تو اسی کو کہتے ہیں نا، کہ بھئی ایک حملہ پر ہے تو اس کے حملے کو پسپا کیا جائے. تو یہاں پر اچھائی جو ہے وہ اس برائی کو پسپا کر دے گی، یعنی اس کے نتائج تمہارے حق میں برا ہونے کے بجائے اچھے ہوں گے. تو یہ جب اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ آدمی کے دل میں اخلاص ہو. وہ مجھے برا کہہ رہا ہے یا بھلا کہہ رہا ہے، وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے کیا نہیں کرتا، میں تو جو کوئی سلوک کرتا ہوں وہ اللہ کے لیے کرتا ہوں. اگر میں نے اس کے ساتھ کوئی اس کی کوئی مدد کی ہے، اس پر کوئی احسان نہیں کیا میں نے، اپنے دل میں یہ نہ سمجھو کہ میں نے احسان کر لیا، میں نے تو اپنی آخرت بنانے کے لیے کیا، میں نے تو اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے کیا. تو مجھے اس سے کیا بحث کہ دوسرا اس پر کیا رد عمل دیتا ہے، دوسرا اس کا جواب کس طرح دیتا ہے، مجھے اس سے کیا بحث. میں تو جو کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ چیز ہے اصل میں اخلاص، جس کا نام ہے. اس کے بغیر سارے کام نیکیوں کے برباد ہونے والے ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اخلاص کا بیان فرمایا ہے تو وہاں فرماتے ہیں کہ العالم الناس کلہم حلقہ الا العالمون، سارے انسان تباہ ہیں برباد ہیں سوائے ان کے جو علم رکھتے ہیں. اور علم سے مراد یہاں پر وہ علم ہے جو فرض عین ہے. اور اسی طرح والعالمون کلہم حلقہ الا العاملون، جو علم رکھنے والے ہیں سب برباد ہیں سوائے ان کے جو عمل کریں. والعاملون کلہم حلقہ الا المخلصون، اور عامل کر عمل کرنے والے سب برباد ہیں سوائے اس کے جو اخلاص کرنے والے ہوں، اخلاص رکھنے والے ہوں. والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلصین جو ہیں بڑے سخت خطرے میں، سمجھتے ہیں کہ ہم اخلاص سے کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں اخلاص نہیں ہوتا. اس لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ अपने आप को रगड़ा देने की जरूरत पड़ती है। जब पिछले हजरात सूफिया इकराम थे उनके पास लोग जाते थे इस्लाह के लिए, महीनों रहते थे, तो उनसे मुजाहदात कराए जाते थे ये हासिल करने के लिए, मुजाहदात कराए जाते थे, बड़े मेहनत के काम कराए जाते थे। क्यों? इसलिए कि कहने को आसान है ये बात कि भाई मैं तो अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए उसमें रास्ते में डाकू बहुत है, इस रास्ते में, इसलिए आदमी को होशियार रहना चाहिए। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैंने एक मरतबा अपने हजरत वाला को खत में लिखा कि हजरत मेरी फजर की जमात बकसरत रह जाती है और बहुत कोशिश करता हूँ, रात से आदमी भी मुकर्र करता हूँ, अलार्म भी लगाता हूँ, लेकिन बस पता ही नहीं चलता, ना अलार्म का पता चलता है ना किसी का, और मैं फजर की नमाज जमात निकल जाती है। तो जिस आदमी जो आदमी फजर की नमाज भी जमात से न पढ़ सके उससे वो क्या काम कर सकेगा। तो हजरत ने उस पर लकीर डाल के लिखा कि क्या अपनी जात से कुछ बड़े बड़े कामों का की तवक्को है? क्या अपनी जात से इस बात की तवक्को है कि कोई बड़े बड़े काम लिए जाएंगे मुझसे? तो उसका इलाज तो बाद में बताया, लेकिन पहले वो जो दिमाग में खलिश पैदा होने वाली थी कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ या बड़ा बनने वाला हूँ और बड़ा बनना चाहिए मुझको, और मेरा हाल यह है तो मैं कह सकता, तो तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे दिमाग में यह खन्नास है, तुमने जो कहा कि वो क्या काम करेगा क्या लेगा, तो तुम्हारे दिल में यह खन्नास है कि तुम कोई बड़े आदमी बनने वाले हो और उसके रास्ते में रुकावट। तो इतने बारीक दसाइस होते हैं नफ्स के कि वो खुद से समझ में नहीं आते, वो कोई अल्लाह वाला ही उसकी निशानदेही करता है तो समझ में आते हैं। इसलिए इखलास के हुसूल के लिए भी सोहबत जरूरी है। जब ऐसा मामला आ जाए, असल मकाम वो है कि जब ऐसा हो जाए कि इंसान को ना मदह की परवाह ना जम की परवाह, जैसे हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का वाक्य आप हजरात ने सुना होगा। हजरत हाजी साहब के यहाँ 40 दिन क़याम करके गए थे, असल में तो निकले थे हजरत मौलाना मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह के, जो वो भी थाना भवन में तशरीफ फरमा होते थे, उन्होंने कोई बात लिखी थी उसकी तरदीद के लिए उनसे मुनाज़रा करने गए थे मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। जब वहां पहुंचे तो पहले खानका पड़ती थी, हजरत खानका के जो एक मेहराब थी वो हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह वहाँ होते थे। तो हाफिज साहब ने पूछा कि भाई कैसे आना हुआ? कहा कि जी मौलाना मोहम्मद थानवी साहब ने एक किताब बड़ा गलत बात लिख दिया तो उनसे ज़रा मैं मुनाजरा करने जा रहा हूँ। تو حافظ صاحب نے کہا کہ توبہ 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 توبہ، اتنے بڑے عالم سے تم ابھی، تم کل کل کے جمعہ جمعہ 8 دن کے پیداوار، اور تم جا کے مولانا محمد تھانوی سے مناظرہ کرو گے؟ تو تھوڑو اس سندے کو، ایسا کرو کہ وہاں سامنے حاجی صاحب بیٹھے ہیں، بس حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، وہاں چلے جاؤں. تو اس وقت ان کو کچھ تربع ہوا تو چلے گئے حاجی صاحب کے پاس. حضرت حاجی صاحب کے پاس جب پہنچے تو وہاں فدائی ہو گئے، اور پھر وہیں رہ پڑے 40 دن تک. ایک ہی جوڑا لے کر آئے تھے، وہی دھونا وہی پہن لینا 40 دن. 40 دن کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رخصت کرتے ہوئے فرمایا، میاں رشید احمد، ہم نے تمہیں جو چیز دینی تھی وہ دے دی، بس اب جاؤ اپنا کام کرو، اور کبھی کبھی اپنے حالات سے مطلع کرتے رہا کرو. جب حضرت گنگوہی چلے گئے، گنگو تشریف لے گئے، وہاں پر کچھ عجیب حالات طاری ہوئے، بہت لمبا چوڑا معاملہ ہے. تو جب بہت دن گزر گئے اور حضرت گنگوہی نے کوئی خط بھی نہ لکھا حالات سے مطلع کرنے کے لیے، تو خود حضرت حاجی صاحب نے خط لکھا، پیر نے لکھا خط مرید کو کہ مدت سے آن عزیز کے حالات معلوم نہیں ہوئے، تو اپنے حالات سے مطلع کریں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ حضرت اپنا حال بدحالی کیا ذکر کرتا، لیکن آپ کے فیض سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کر دیا ہے کہ مادح اور ذام یکساں ہو گئے، کوئی تعریف کرے یا مذمت کرے، برائی کرے، دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں. یہ جو تعریف کر رہا ہے اس کی تعریف سے میرا کوئی تعلق نہیں، جو مذمت کر رہا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. میرا تو اللہ میاں سے تعلق ہے، اللہ میاں جس کی تعریف کر دیں گے وہ تعریف ہے، اللہ تعالیٰ جس کی مذمت کر دیں گے وہ مذمت ہے. مادح اور ذام یکساں ہو گئے. تصور کرو کیا ہوگی وہ کیفیت. اور شریعت طبیعت بن گئی ہے، امور شریعہ امور طبیعہ بن گئے، یعنی جیسے طبی حاجات ہوتی ہیں ان کو پورا کیے بغیر انسان کو چین نہیں آتا، اسی طرح شریعت پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. اور تیسرے یہ کہ کسی مسئلہ شرعی میں کوئی اشکال باقی نہیں رہا. آپ اندازہ کرو اس شخص کا جس کے مادہ اور ذام یکساں ہو گئے ہوں، شریعت طبیعت بن گئی ہو، اور کوئی اشکال شریعت میں باقی نہیں رہا. تو حضرت حاجی صاحب کے پاس جب خط پہنچا تو سر پر رکھ لیا. اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ان کو. تو بہرحال یہ مادح اور ذام کا یکساں ہو جانا کب ہوتا ہے؟ جب اخلاص للہ ہو، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کا جذبہ ہو، نیت ہو، تو ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی بھائی بات یہی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے آدمی، میں نے عرض کیا تھا کہ مجاہدات بڑے بڑے کرائے گئے ہیں اس صفت کو حاصل کرنے کے لیے، اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے. اب ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ نہ کوئی مجاہدے کرنے کو تیار، اور کریں تو بھاگ جائیں، کرائیں تو بھاگ جائیں لوگ. تو ایک بات ہے وہ پلے باندھ لیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے یہ نعمت عطا فرما دیں گے. وہ یہ ہے کہ ہر عمل سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے آدمی, چاہے دل ہی میں کرے کہ اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے اخلاص عطا فرما دیجیے اور شیطان کے مقائد سے میری حفاظت فرمائیے. جب بھی کوئی کام کرے, نماز ہو, روزہ ہو, حج زکات ہو, صدقات خیرات ہو, تلاوت ہو, ذکر ہو, ایک لمحے کے لیے شروع میں جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہیں تلاوت کے لیے, تو یہ تصور کر کے پڑھیں کہ یا اللہ اس شیطان الرجیم میرے اخلاص پر ڈاکہ ڈالنے والا ڈال سکتا ہے تو میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اور ہر عمل کے اندر کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو محروم نہیں فرماتے جو ہر وقت اسی سے مانگ رہا ہو. یا اللہ اخلاص بھی تو آپ کی عطا ہوگی نا کہ اللہ میں یہ ہے تو اختیاری معاملہ, کوئی غیر اختیاری چیز نہیں ہے اخلاص. اگر غیر اختیاری ہوتی تو مامور بھی ہی نہ ہوتی. اختیاری ہے لیکن میں میرا جو اختیار ہے اس کا مجھے اس پر کوئی بھروسہ نہیں, تو اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے میرے اختیار کو اخلاص کی طرف متوجہ فرما دیجیے اور عطا فرما دیجیے. تو جب بندہ یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو پھر نہیں کیا محروم کریں گے, وہ اپنے درگاہ پر آئے ہوئے ایک آدمی کو جو اللہ ہی کے لیے اخلاص مانگ رہا ہے اس کو کہیں گے بھاگ جا, ہم نہیں دیتے تجھے. یہ ان سے ممکن نہیں. جو مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے, اپنی طرف سے کوشش بھی کرتا رہے اور مانگتا بھی رہے, دو چیزیں چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
www.darsquran.com